ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چند کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ, قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسن رضا عطاری صاحب, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال.
رجب المرجب شریف کا مبارک مہینہ ہے, برکتوں والا, اور بطور خاص اس مہینے میں کئی دینی گھرانے ایسے ہیں کہ جن کا روزوں کی طرف رجحان بڑھتا ہے, یہاں تک کہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہوں طالبات ہوں تو ترغیب دی جاتی ہے, ایک رجحان بھی اچھا ہوتا ہے, رکھنے بھی چاہیے. رجب شریف کے روزوں کے حوالے سے میں چاہوں گا بطور خاص رکھنے کے حوالے سے بھی, اور کچھ یہ بھی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں کہ ممانعت ہے رجب کے روزوں کے رکھنے کے حوالے سے, دونوں چیزوں کو آپ کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجب المرجب یہ ہمیشہ سے ایک عظمت والا اور ایک تعظیم والا مہینہ رہا ہے, حتیٰ کہ زمانہ جہلیت میں ابھی جب کہ اسلام کی آمد نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی وہ لوگ جو زمانہ جہلیت کے اندر موجود تھے وہ بھی اس مہینے کی تعظیم و تکریم یہ کیا کرتے تھے, اور اس کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے. رجب المرجب میں عبادت کے حوالے سے ہمیشہ اہل اسلام اہتمام کرتے رہے اور مختلف عبادتیں اس میں بجا لاتے رہے ہیں, حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر رجب کے مہینے میں عمرہ ہی کرنا شروع کیا, تو اس کے بعد پھر اہل اسلام جو ہے وہ عمرے کی طرف رجب میں راغب ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رجب المرجب میں عبادت کی خاص ترغیب دلائی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جیسا کہ آپ نے کہا کہ بعض لوگ اس حوالے سے طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں, تو ایک گفتگو یہ کی جاتی ہے کہ رجب کی فضیلت کے اندر کوئی حدیث مروی نہیں ہے اور کوئی صحیح حدیث اس کے اندر موجود نہیں ہے, بلکہ جو کچھ بھی اس حوالے سے مذکور ہے وہ گویا کہ ایک طرح سے یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ وہ سب من گھڑت ہے, تو یہ بات بالکل غلط ہے. کئی ائمہ نے اس پر کتابیں تحریر فرمائیں, جیسے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب تحریر فرمائی رجب کے فضائل کے حوالے سے, آپ کا یہ رسالہ ہے. اسی طرح حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جنہیں ہم علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں, انہوں نے الادب فی رجب کے نام سے کتاب تحریر فرمائی. اس سے قبل اور علماء نے اس موضوع پر کتابیں تحریر فرمائی ہیں, اور رجب کے حوالے سے آئمہ اسلام کا جو ایک اہتمام تھا اسے ذکر کیا ہے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو جلیل القدر محدث ہیں, انہوں نے اپنی اس کتاب تبیین العجب میں یہ بیان کیا کہ رجب کے حوالے سے جو احادیث طیبہ آئی ہیں وہ دو طرح کی ہیں, ایک تو واقعی وہ ہیں کہ جو من گھڑت ہیں, جو حدیثیں ہیں ہی نہیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں, اور دوسری وہ احادیث طیبہ ہیں کہ جو موضوع نہیں ہے, من گھڑت نہیں ہے اور یہ اپنی طرف سے گھڑی نہیں گئی, بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے طور پر ہی آئی ہیں. ہاں, اس میں جو اصطلاحی طور پر فن حدیث کے اعتبار سے جو ایک علمی بحث ہے وہ یہ ہے کہ وہ سندن ضعیف کہلاتی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا دیگر محدثین ہوں, انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ جب تک حدیث من گھڑت نہ ہو تو وہ حدیث مبارکہ جو فضیلتیں ہوتی ہیں اس کے اندر معتبر ہوتی ہے, تو اس حوالے سے جو ہم رجب کے روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اس میں استغفار یا دیگر چیزوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو وہاں جو احادیث طیبہ مذکور ہیں وہ ہیں کہ جو اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں لیکن اس مقام پر وہ معتبر ہیں۔ اس کے علاوہ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے سنن نسائی کی ایک حدیث پاک ذکر کی جو صحیح حدیث پاک ہے، اور اس سے آپ نے رجب کی اہمیت کو بیان کیا۔ وہ کیا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے روزے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی وجہ پوچھی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس دور میں بھی رمضان کے اندر عبادت ہوتی تھی، رجب کے اندر عبادت ہوتی تھی، لیکن جو شعبان کا مہینہ ہے لوگ اس میں عبادت سے غافل تھے، تو غافل سے مراد یہ کہ خاص اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے رکھ کر اس بات کی ترغیب دلائی، تعلیم دی، سکھایا کہ جس طرح رجب اور رمضان کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے اسی طرح شعبان کے اندر بھی اہتمام کیا جائے گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی جو رجب ہے اس کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہے، یہ اس کی اہمیت کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے۔ تو یوں کہنا کہ نہیں جی کوئی چیز بھی اس کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جس پر عمل نہ کیا جا سکے، تو ایسا نہیں ہے۔ رجب ہمیشہ سے اہمیت کا حامل رہا ہے اور اسلام میں بھی اس کو اہمیت دی گئی ہے، اس میں عبادت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
ماشاءاللہ، اور روزے بھی رکھیں گے اور اس کے روزے بھی فضیلت والے ہیں باقاعدہ۔ بطور خاص بات کریں تو ابتدائی جو تین ایام ہیں، تین روزے ہیں، ان کی ایک الگ سے فضیلت منقول ہے، کوشش یہی کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، نفلی روزے ہوں یا قضا کے روزے ہیں تو دونوں ایک ساتھ ہو سکتے؟
نہیں، روزے ایک ہی ہوں گے، یا تو نفلی ہوں گے یا پھر قضا کے روزے ہوں گے۔ اگر کسی نے دونوں کی نیت ملا کے کر لی تو اس صورت میں قضا روزے اس کے ادا ہو جائیں گے، نفلی روزے اس کے ادا نہیں ہوں گے۔ تو اب قضا روزے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد پہلے قضا جو ہے وہ روزے ادا کر لیے جائیں، پھر اس کے بعد نفلی روزے یہ رکھے جائیں۔
جی، بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کے۔
میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی کے میت پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ سورہ ملک اور اذان دیا جاتی ہے، تو اس کی کیا فضائل ہوتے ہیں؟ اس کے جواب عطا فرما دیں، جزاک اللہ۔
جی، سورہ ملک اور اذان وغیرہ پڑھی جاتی ہیں؟
عام طور پر تو اذان جو پڑھی جاتی ہے وہ قبر پہ پڑھی جاتی ہے۔
جی،
تو اصل یہ ہے کہ اللہ پاک کا ذکر تو کہیں بھی کیا جائے یہ برکت والا ہی ہے، سوائے یہ کہ کہیں منع کیا گیا ہو، جیسے نجاست والی جگہ ہوتی ہیں، خراب جگہ ہوتی ہے، تو وہاں جو ہے اذان دینے سے یا ذکر کرنے سے، اللہ پاک کے ذکر کرنے سے مطلقاً منع کیا گیا، قرآن نہیں پڑھ سکتے ایسے مقام پر۔ تو اصل یہ ہے کہ جب اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں برکتیں رحمتیں یہ نازل ہوتی ہی ہیں، اور اذان میں ظاہر ہے کہ اللہ پاک کا ہی ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی موجود ہے اس کے اندر، بھلائی کی طرف میں بلایا جا رہا ہے، تو یہ اذان جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمتوں کے نزول کا سبب بنتی ہے، اور اذان کے ذریعے شیطان جو ہوتا ہے وہ دور بھاگتا ہے۔ تو اب اذان دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ جو بندہ ہے، مردہ ہے، اس کو انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح جو سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، اگرچہ کہ حدیث مبارکہ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی سورہ ملک کے لیے ذکر آیا ہو، لیکن چونکہ قرآن ہے اور یہاں ممانعت کوئی نہیں ہے پڑھنے کی،
اور الگ سے سورہ ملک کی وہ فضیلتیں موجود ہیں،
وہ پڑھنے والے کے لیے فضیلت موجود ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے تو اس کو وہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ ایک طرح سے چونکہ قبر کا موقع ہے، اگر اس موقع پہ پڑھنے پڑھی جاتی، جیسے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، سورہ یاسین تو پڑھنے کا حکم بھی موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ سورہ ملک بھی پڑھی جاتی ہے، تو اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ممانعت کی کوئی ایسی وجہ یہاں پر موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس سے منع کیا جائے۔ تو قرآن پورا پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، سورہ یاسین کے پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھیں۔ جب منع نہیں کیا گیا شریعت کی طرف سے، کوئی ایسی ممانعت کی بات ہی نہیں ہے، تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
مزید سوال۔
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں؟ حضور کی عالم غیب کہنا کیسے؟
جی
دیکھیں، کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ القابات ہوتے ہیں، جیسے عز و جلہ، یہ اس کا معنی عزت والا، بزرگی والا، اور یقیناً یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی پائی جاتی ہے, لیکن اس
لفظی ترجمہ
جی ہاں, لیکن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عز و جلہ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ اب یہ جو جملہ ہے یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ خاص ہے, اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح اور القابات اسے ہوتے ہیں کہ جو مخصوص افراد کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں, یا دعائیں ہوتی ہیں کہ جو ان کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہیں, اب کسی اور کے ساتھ وہ نہیں بول سکتے, صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ انبیاء بالخصوص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص, تو کسی اور کو یہ نہیں کہہ سکتے. عالم الغیب کا جو لفظ ہے, کلمہ ہے, اگر آپ بات یہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے غیب کو جاننے والے ہیں, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عالم الغیب باذن اللہ,
ٹھیک,
اللہ کے اذن سے. تو یہ ہمارا عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ کے دی ہوئی قدرت سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئے علم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھتے ہیں اور غیب کا علم بھی رکھتے ہیں. لیکن اصطلاح شریعت کے اندر جو عالم الغیب مطلقاً بولا جاتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے. تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً تو یوں نہیں کہیں گے عالم الغیب, لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے عالم الغیب ہیں یا اللہ پاک کے اذن سے عالم الغیب ہیں, تو ایسا کہنے میں حرج نہیں ہے. تو اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے. دو باتیں ہیں, ایک تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ جو اتنا تفصیل سے بیان کرنا پڑا ہے, وہ اس لیے کہ بعض لوگ پھر دھوکہ دیتے ہیں,
یعنی عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کچھ بھی کچھ علم غیب بھی نہیں
ہے. عالم الغیب ایک جو لقب ہے, جو لفظ ہے, جو کلمہ ہے, یہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہے. لیکن اگر کوئی اس سے یہ معنی مراد لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہی نہیں, تو پھر وہ غلط لے گا.
صحیح,
ٹھیک ہے. اللہ پاک کے اذن سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم ہے, اس اعتبار سے عالم الغیب بھی اذن اللہ ہیں, لیکن عالم الغیب کا جو لفظ ہے وہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہے.
اور علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ماکان تو دلائل کے انبار موجود ہیں, کہ بلکہ خود نبی جب ہم نے کہہ دیا تو نبی کا مطلب ہے کہ جس کو غیب کا علم ہو.
جی مزید سوال.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ سجدے کی حالت میں مرد کے پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے, آیا اگر کوئی سجدے کی حالت میں ساری انگلیاں پیچھے کی طرف بندہ کر دے تو کیا اس کا سجدہ ہو جائے گا؟
جی ساری انگلیاں, یعنی اب انہوں نے دونوں پاؤں کے نہیں کہا, ایک پاؤں کے بھی اگر اس طرح کرتا ہے تو بہرحال پورا مسئلہ ہی آپ بیان فرما دیں.
جی
کم از کم کتنی انگلی لگانا فرض, کتنی واجب, کتنی سنت؟
کم از کم ایک انگلی کا موڑ کر اس طرح ہو جانا کہ وہ قبلہ روح ہو جائے مڑ کر, یہ ہے فرض. اس کے بغیر تو آپ کا سجدہ ہی ادا نہیں ہوگا. سجدہ اگر اس انداز میں کیا کہ ایک انگلی بھی مڑی ہوئی نہیں تھی کہ قبلہ روح ہو جاتی, تو اس صورت میں تو نماز ہی آپ کی سرے سے ہوئی نہ, دوبارہ پڑھنا پڑے گی. جی فرض ہے. اور دونوں پاؤں کی تین تین انگلیاں جن کو بعض علماء نے اکثر انگلیوں سے تعبیر کیا کہ ان کا مڑ کر قبلہ روح ہو جانا یہ واجب ہے.
صحیح.
لہذا اگر دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں سے کم جو ہے وہ مڑ کر قبلہ روح ہوئی, تو اس صورت میں نماز یہ واجب الادہ ہوگی, دوبارہ پڑھنا پڑے گی. اور تمام کی تمام انگلیاں مڑ کر یہ قبلہ روح ہو جائیں, یہ سنت مبارکہ ہے. یعنی مڑ کر یوں ہو جائے, ایک تو بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں,
وہ بھی موڑ کے پیچھے کی طرف,
پیچھے کی طرف, جیسے یہ پاؤں کی انگلیاں ہیں تو موڑ کر یوں لے جاتے ہیں, تو یوں نہیں کرنا, بلکہ آپ کی انگلیاں یوں قبلہ, جیسے سامنے قبلہ ہے تو موڑ کر آپ کی یہ اس طرح ہو جائے. بعض لوگ یوں پیچھے کی طرف موڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہوتا.
صحیح. اور یہ جو آپ نے کہا, یہ دوبارہ رکھیے ہاتھ, اگر آپ یہ جیسے صرف کنارے اور یہ ٹچ ہو رہے ہیں, یہ کیا ہے؟
یہ نہیں ہوگا, یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب چونکہ اب قبلے کی ہم بات کریں تو جیسے قبلے کی ڈائریکشن یوں ہے.
صحیح ہے.
اور اب میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, ویسے تو جو ہمارے پاؤں ہیں اس کا تھوڑا سا
وہ مڑتے ہیں, یہ نہیں مڑتی ہیں,
تو وہ یوں مڑ کے آپ کے یوں ہو جائیں گے, مڑ کر اس طریقے سے یہ جو سرے ہیں آپ کے یہ قبلے کی طرف ہو جائیں گے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیچھے کی طرف یہ ان کی انگلیاں مڑتی ہیں, پیچھے کی طرف ان کے جو سرے ہوتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں, تو یہ درست طریقے کار نہیں ہے.
یہ مردوں کے لیے, عورتیں کیا کریں؟
عورتوں کے لیے نہیں, یہ مردوں کے لیے. عورتیں تو پاؤں وہ اپنا کسی بھی طرف نکالنا چاہے, سیدھی جانب نکالنا چاہے تو سیدھی جانب وہ نکال لیں.
یعنی عورتوں پر انگلیاں لگانے کا
نہیں, ان کا جو طریقہ کار ہے وہ مراسیل ابی داؤد کے اندر، اسی طرح سنن بیہقی کے اندر جو حدیث پاک ہے جو مرسل جید ہے اس کے اندر واضح طور پہ موجود ہے، انہیں تو سمٹ کا سجدہ کرنے کا یہ حکم دیا گیا ہے، تو اس میں تو پاؤں اس طریقے سے موڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے جو ان کی سجدے کا طریقہ کار ہے۔
صحیح۔ اچھا، یہ سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر بچے آگے سے گزر جاتے ہیں تو نماز میں کوئی خلل آیا یا نہیں آیا؟
بچے گزرے یا کوئی بڑا گزرے، پڑھنے والے کی نماز میں تو خلل نہیں آئے گا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ البتہ گزرنے والا اگر عاقل بالغ سمجھدار آدمی ہے اور وہ آگے سے گزر رہا ہے، تو اگر بلا عذر شرعی، بلا اجازت شرعی آگے سے گزر رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، نماز جو پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہو جائے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے سے اگر کوئی گزر گیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جائے۔
ٹھیک، مزید سوال۔
رجب کی 27 تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثبوت، کہ ہمیں ترغیب دلائی جاتی ہے کہ اس کی روزہ رکھنے کے حوالے سے اس دن کے 27 تاریخ کو، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ارشاد فرمائیے گا۔
جی، اس پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفصیل کے ساتھ تحقیق ہے، اور شعب الایمان کی دو حدیثوں میں جس میں 27 رجب کا روزہ رکھنے کا تذکرہ بھی موجود ہے اور اس کی فضیلت بھی موجود ہے، تو روزہ رکھنا وہاں سے ثابت ہے۔ اور اگر بالفرض کسی طرح کی کوئی اس کے اندر فضیلت نہ بھی ہوتی تو روزہ فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی بھی 27 رجب کو فضیلت موجود ہونے کے باوجود اسے واجب نہیں سمجھتا۔
صحیح،
فضیلت ہے پھر بھی واجب نہیں سمجھتا،
مستحب کا درجہ۔
اگر فضیلت نہ ہوتی پھر بھی اگر کوئی مستحب سمجھ کے رکھتا تو ٹھیک ہے۔ جب آپ 28 رجب کو رکھ سکتے ہیں، ابھی رکھ سکتے ہیں، آج سے ایک ہفتہ پہلے رکھ سکتے ہیں، تو 27 رجب نے کیا قصور کیا ہے کہ اس دن نہیں رکھ سکتے؟ کوئی بھی اسے واجب نہیں سمجھتا، کوئی بھی اسے فرض نہیں سمجھتا، بلکہ ایک مستحب کام سمجھ کے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، تو مسلمان کو پھر آپ کیوں نیکی سے روک رہے ہیں؟ حالانکہ یہاں پر فن حدیث کے اعتبار سے، اصول حدیث کے اعتبار سے ایسی احادیث طیبہ موجود ہیں کہ جن پر عمل کرنا یہ مستحب کام ہے، اچھا کام ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھا جائے۔
ٹھیک ہے۔ سوال ہے کہ انسان اپنے والدین یا پیر دونوں میں زیادہ ادب کہاں کرے اور کن کا مرتبہ زیادہ ہے؟ یوں کر کے سوال ہے، کیا کہتے ہیں؟
دیکھیے، ادب تو سبھی کا کرنا ہے،
ٹھیک،
ان کا بھی کرنا ہے، ان کا بھی کرنا ہے۔ اب پیر کے اپنے جو ہے وہ فضائل موجود ہیں، ماں باپ کے اپنے فضائل موجود ہیں۔ پیر یعنی مرشد جو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ پدر دل ہے، اور جو ماں باپ ہیں وہ پدر گل ہیں، یعنی مربی گل ہیں، وہ مربی دل ہے، یعنی
جسم کو
کی تربیت کرنے والے والدین ہیں اور یہ دل کی تربیت کرنے والے ہیں، تو اہمیت اور مرتبہ ایک لحاظ سے ان کا زیادہ ہے۔ لیکن احکام جو ہوتے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے اندر وارد ہوئے ہیں، کہ جو عمل کے اعتبار سے کہ کس کے حکم پر عمل کرنا یہ زیادہ موقت ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، تو وہ بہرحال والدین کے لیے آئے ہیں کہ ان کی باتوں پر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہ بہرحال ایک سوال برائے سوال عام طور پہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی کنڈیشن کم ہی ایسی پیش آتی ہے کہ جہاں پر یہ بات پیدا ہو کہ یہاں مرشد کا ادب کریں یا والدین کا ادب کریں، دونوں کا ادب و احترام یہ ضروری ہوتا ہے، دونوں کا احترام کریں گے۔ کہیں ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے کہ وہ دونوں حکم دے رہے ہیں کسی چیز کا، تو اب وہ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس کو دیکھا جائے گا، تو وہ آپ علماء اہل سنت سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس موقع پر کس طریقے سے دونوں کے حکم پر عمل ہو سکتا ہے، اور دونوں پر عمل نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کو کس کے حکم پر عمل کرنا یہ ضروری ہوگا۔
ٹھیک ہے۔ خیر، انہوں تو آداب کے حوالے سے بات کی، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ والدین خود بھی انہیں پیر صاحب کے مرید ہوتے ہیں۔
جی
اچھا، وہ بھی والدین بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم بھی ادب کریں اور یہ بھی ادب کریں، یعنی وہ اولاد کے لیے یہی، اور آپ کہیں کہ پیر صاحب ہم جہاں بات کر رہے ہیں تو وہ جامع شرائط پیر کی،
جی ظاہر ہے، ظاہر ہے
یہ جو شریعت مطہرہ میں، تو اب والدین بھی یا پورا گھرانہ ہی وہاں مرید ہیں، تو اب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں یہ مقابلہ ہے ہی نہیں کہ ان کی بات مانی جائے یا ان کی بات مانی جائے۔
وہ اس کر رہا ہوں نا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سوال برائے سوال ہوتا،
ہاں ایسے ہی خام خی، یعنی اس کو یہ ان کے اپنے مقام ہیں، ان کے اپنے مقام ہیں، پیر صاحبان کے بھی ان کے بھی اپنے مقام ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ جو خاص جو پوچھ رہا ہے کہ یہاں پہ اگر اٹک جائیں تو اب ترجیح کیسے ہوگی، تو وہ سوال جب سامنے آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہاں کبھی معاملات ایسی ہو کہ شریعت مطہرہ ہی اس حکم کے مطابق پیر صاحب کو ہی ترجیح دے رہی ہے، پیر صاحب کی بات ٹھیک ہے کیونکہ وہ کسی ایسی چیز کے جو شرعی حکم ہے، اور والدین کچھ اور کہہ رہے ہیں، یعنی اس میں بھی یہ بھی دیکھا جائے گا
پوسیبلٹی۔
ٹھیک، کچھ خواتین کے مسائل بھی ایس ایم ایس پہ آ رہے ہوتے ہیں، اس کی کئی ڈیٹیل اور تفصیل بھی ہوتی ہے، کب روزہ
رکھ سکتی ہیں کب نہیں رکھ سکتی. ایک تو بہت واضح جو شرعی عذر ایام کے طور پر جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے, لیکن جو شرعی عذر نہیں ویسے عام نارمل بعض بیماریاں ہوتی ہیں, تو یہ سوال ہے, چلیں اس کا سوال تو ہو ہی گیا, آپ جواب بھی دے دیں کہ نہیں ایک شرعی عذر ہوتا ہے, ایک شرعی عذر نہیں ہے, نارمل بیماری کے طور پہ کچھ ایسا عرضہ رہتا ہے خواتین کو, تو اس میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہوتی کیا؟ استحاضہ وغیرہ,
استحاضہ ہو گیا, لیکوریا ہو گیا, بعض اوقات اس طرح ہی سمجھتی ہیں. تو جب تک شرعی عذر نہیں ہے, مخصوص جو حیض و نفاس کے ایام ہوتے ہیں وہ نہیں ہے, تو روزہ وہ بالکل رکھ سکتی ہے, اور بعض صورتوں میں تو اسے رکھنا ہوگا, جیسے رمضان کے روزے ہیں اور ان دنوں میں ایام استحاضہ ہیں, یعنی ناپاکی کے دن نہیں ہیں, تو اس کو روزے اس میں رکھنا پڑیں گے, روزے اس سے معاف نہیں ہوں گے.
اچھا, اس میں نماز کا بھی ہے نا, نماز بھی رکھ,
بالکل نماز بھی پڑھنا ہوگی, اور جیسے بعض صورتیں ہوتی ہیں اس میں تو ناپاکی بھی نہیں, جیسے لیکوریا مثال کے طور پر, لیکوریا میں اگر کسی طرح کی کوئی نجاست نہیں ہے, خالص سفید رتوبت ہے, تو وہ تو ویسے ہی ناپاک نہیں ہے, وہ تو پاک ہے, وہ تو کپڑوں پہ جسم پہ لگے گی, تو اگر نظافت کے لیے کوئی پاک صاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس پر اس کو پاک کرنا لازم نہیں ہے. ہاں اگر اس لیکوریا کے اندر کوئی نجاست ملی ہوئی ہے, کوئی اور گندگی ملی ہوئی ہے, تو اب وہ وضو آپ کا توڑ دے گی, جسم ہی اب کپڑے پر کہیں لگی تو پھر اس صورت میں وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور اس کو پاک کرنا پڑے گا, لیکن نماز پھر بھی پڑھنی ہے.
صحیح, نماز معاف نہیں, یہ شرعی عذر نہیں,
نماز اسی جو آزار ہیں انہیں کے اندر وہ معاف ہوتی ہے, اس کے علاوہ وہ معاف نہیں ہوتی.
اور اس کے لیے دارالعلوم اہل سنت کی ویب سائٹ پر پورا یہ رسالہ موجود ہے لیکوریا کے حوالے سے جو شرعی احکامات ہیں, تو اس رسالے کو, اس فتوے کا مطالعہ کیا جائے. اور یہ چیزیں بھی ناظرین کرام بطور خاص ہیں تو خواتین سے متعلق, تو یہ علم سیکھنا بھی ضروری ہے جنہیں یہ چیزیں یہ مسائل درپیش ہوں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خواتین بہنیں یہ سمجھ کر ان مسائل کو بھی نہ سیکھیں اور اپنی نمازیں قضا کرتی رہیں, یا رمضان کے روزے آئے تو وہ روزے قضا کرنا شروع کر دیں, تو ان چیزوں کا برحال انہیں خیال رکھنا ہوگا. مزید سوال.
شوکت حسین عطاری عرض کر رہا ہوں, قادر پورواں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ مسجد کے اندر شیشے کے دروازے لگے ہوئے ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے, دروازہ بند ہو آر پار نظر آتا ہے, سامنے کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس شیشے کی آڑ کو جو دروازہ ہے سترا سمجھا جائے گا؟ نمازی کے آگے سے گزرنا تو نہیں کہلائے گا, اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے, علماء ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں, یہ ذرا تھوڑی شفقت فرما کر جواب عطا فرمائیں.
سوال کا انداز بڑا پیارا ہے,
بہت پیارا, ماشاءاللہ,
اللہ برکت دے. تو یہ شیشہ جو ہے یہ سترا بن جاتا ہے, کیونکہ لمبائی جو اس کی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ کافی لمبی ہوتی ہے, اوپر تک ہوتی ہے, اور چوڑائی اگر تو موٹائی اس کی ایک چنگلیا کے برابر ہے تو بھی کفایت کرے گا, اور چوڑائی اتنی ہے تو بھی وہ کفایت کرے گا, کافی ہوگا. تو شیشہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, تو لہذا جو دروازے لگے ہوتے ہیں خاص طور پہ, یہ دروازوں کے اندر شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ ایسے ہیں کہ ان کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, گزر سکتے ان کے آگے.
اچھا, یہ چپک نہیں رہا ہوتا زمین پر نیچے, ظاہر اس نے کھلنا بھی ہے, بند بھی ہونا, جب کھلنا بند ہونا تو اس میں نیچے تو وہ دھراڑ رہتی ہے, تو سائڈوں سے جب لگا ہوا ہے تو اس میں ہر ایک
کوئی حرج کا
چپکنا تو ضروری
نہیں, کوئی حرج بھی نہیں. اور ویسے اس میں دونوں تینوں طرح کے ہوتے ہیں, بعض بالکل چپکے ہوئے ہوتے ہیں, ریلنگ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ان کی ریلنگ نیچے لگی ہوئی ہوتی ہے
پوری. صحیح,
لیکن اگر نہ بھی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں, کیونکہ سائڈوں سے وہ زمین پر اپنی بناوٹ کے اعتبار سے لگے ہوئے ہیں پورے کے پورے.
ٹھیک ہے, یہ مزید سوال.
یہ معلوم کرنا ہے کہ جو ہم نماز کے لیے ہم مسجد جاتے ہیں فجر اور عصر کی نماز سے پہلے, ہم کیا تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, کہ فجر کی اذان ہو چکی ہے اور ہم مسجد پہنچے تو ہم تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, اور دوسرے عصر کی اذان ہو چکی ہے اور ہم مسجد میں داخل ہو تو تحیت المسجد جو ہوتی ہے دو رکعت نوافل, کیا ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, ذرا اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
جی, عصر کی اذان ہو چکی, اب مسجد میں گئے ہیں, تو فرض پڑھنے سے پہلے آپ جتنے چاہے نوافل پڑھ سکتے ہیں, تحیت المسجد بھی پڑھنی چاہیے, پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور نوافل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب عصر کے فرض آپ نے پڑھ لیے تو اب عصر کے فرض پڑھنے کے بعد کوئی نوافل آپ نہیں پڑھ سکتے, یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جائے, آپ پھر مغرب کی نماز ادا کریں, اس کے بعد جتنے آپ کو نفل پڑھنے وہ پڑھیں. فجر کا جو معاملہ ہے تو اس میں طلوع فجر ہو گئی, یعنی جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب اس کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک جو وقت ہے اس میں صرف سنت فجر جو ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی فجر کے جو فرض ہیں اس سے پہلے پڑھنے ہیں، اس کے علاوہ کسی طرح کی کوئی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا آپ مسجد میں آتے ہیں اور سنت فجر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اسی ضمن میں آپ کو تحیت المسجد کا ثواب مل جائے گا، لیکن آپ نفل کے طور پر باقاعدہ وہ درکاتیں نہیں پڑھ سکتے۔
کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے۔ داڑھی یا بالوں پر کون سی مہندی یا رنگ لگایا جا سکتا ہے، کون سا منع ہے قرآن و حدیث؟
کالے رنگ کا اور ایسا کلر کے جو کالے جیسا ہو، یعنی دیکھنے میں کالا نظر آئے، تو ایسا کلر داڑھی اور سر کے بالوں میں نہیں لگا سکتے۔
مردوں یا عورتیں،
مرد ہوں یا عورتیں ہوں دونوں کو، یعنی مرد جو ہے وہ سر اور داڑھی دونوں پر نہیں لگا سکتے اور عورتیں جو ہے وہ سر کے بالوں میں ایسا کلر نہیں لگا سکتے۔ باقی اس کے علاوہ جو دیگر کلر ہیں تو جو لوگوں میں معروف ہوں وہ استعمال کریں، جیسے لائٹ براؤن ہوتا ہے، گولڈن ہوتا ہے، یا کچھ ریڈ شیپ کے اندر ہوتا ہے تھوڑا سا، تو وہ استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اور کلر استعمال کریں گے تو کلر تو دیگر استعمال بھی جائز ہوں گے، لیکن ایسا کلر کہ جو لوگوں کو یعنی متوجہ کر لے، یعنی لوگ حیرت سے دیکھیں کہ یہ کیا لگایا ہوا ہے۔ بلو کلر کے کلر بال بنا کر آ جاتا ہے ہمارے یہاں،
اچھا،
یا
پنک بنا لے،
پنک بنا لے، بنانے والے بناتے ہیں اسے،
ان داڑیاں بھی،
داڑھی کا تو نہیں پتا لیکن وہ کرتے ہیں، تو ایسا کلر کہ جو اس انداز کا ہو تو وہ اس سے منع کیا جائے گا کہ یہ استہزاء والی بازو کا صورتیں بن جاتی ہے، مذاق والی صورت بن جاتی ہے اور لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں کہ کیا چیز کر لی ہے اس نے۔ تو ایسا کلر لگائیں کہ جو لوگوں کے درمیان معروف ہو، جیسے چند کلر ہم نے ذکر کیے۔ باقی کہ بلیک کلر اور جو کالے جیسا نظر آتا ہو اسے لگانے کی شرعاً اجازت نہیں۔
بعض بہت چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں لیکن ان کو کسی بیماری کی وجہ سے وہ وائٹ بال ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس بھی کوئی ایسے سائل بھی آئے ہوں گے؟
بالکل آتے ہیں
جوانی میں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، شادی ہونی ہے، اور لوگ اسی حالت میں دیکھ کے رشتے روک لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو کیا سمجھائیں گے؟ اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، ہم سے یہ نہیں، ہم بوڑھے بھی نہیں ہیں، عمر کے تقاضے کے مطابق 25 سال بھی عمر نہیں ہوئی۔
اصل میں دیکھیں جو دوائیاں ہیں، اگر بیماری ہے تو وہ دوائی کے ذریعے دور ہو سکتی ہے، اگر کوئی دوائی اس طرح کی کھاتے ہیں کہ جس اور وہ شرن ٹھیک ہوتی ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز نہیں ملی ہوئی ہوتی، اس کی وجہ سے اگر آپ کے بال سیاہ ہو گئے تو پھر کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ شادی کرنی ہے اس لیے آپ جو ہے وہ اپنے بالوں کو سیاہ کر لیں تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کوئی اور کلر لگا لیں، لگانے والے تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، پورے پورے بال ڈائی کروا لیتے ہیں، سفید کروانے کے بعد اس کو عجیب و غریب کلر کروا لیتے ہیں، تو آپ کوئی اور کلر اس کے اندر کروا لیں تو بلیک کروانے کی بہرحال اس صورت میں بھی اجازت یہ نہیں
ہے۔ اگر کسی دن روزہ رکھنے کی منت مانی اور اس دن روزہ نہ رکھا تو اب کیا حکم ہے؟
اگلے دن اس کی قضا کر لیں،
یعنی قضا رہے، منت مان لی تو اب قضا کرنا ہوگی،
یعنی قضا سے مراد کہ جو چھوٹ گیا ہے اس کی جگہ دوسرے دن رکھنا ہوگا اسے۔
یعنی منت ماننے والے روزے تو واجب ہو جاتے
ہیں،
منت شرعی ہو جاتی،
جی ہو جائے،
ٹھیک ہے۔ مزید کال،
میرا نام محمد الیاس ہے، میرا سوال یہ ہے کہ سوتیلے باپ کی لڑکی سے نکاح کا کیا حکم ہے، برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔
سوتیلے باپ کی لڑکی سے نکاح، جی،
یعنی یہ ہوگا یوں کہ ان کسی شخص کی والدہ ہے، اس نے کسی شخص سے نکاح کیا، اب جس سے نکاح کیا ہے اس کی پہلے سے کہیں اور شادی ہوئی بھی تھی اور اس سے اس کی بیٹی تھی، تو اب یہ شخص جو ہے اس سے شادی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟
صحیح،
تو کر سکتا ہے کیونکہ اس کے ماں باپ الگ ہیں، اس کے ماں باپ الگ ہیں، تو جب کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جزیت کا تو آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ مثلاً زید ہے،
یعنی یہاں پہ ماں باپ بھی الگ ہیں اور وہاں پہ بھی ماں باپ الگ ہیں، یعنی وہ جو بیٹی گویا کہ کہیں کہ پیچھے سے لے کے آئے،
جی پیچھے سے لے کر آئے،
پیچھے سے لے کے آئے، اور یہ جن کے ان کے والد تو انتقال کر گئے تبھی تو والدہ سے، تو یہاں یہ فرق رہے گا، مطلب
بالکل یعنی کوئی اس میں وہ نہیں ہے کیونکہ یہاں نہ ان کی والدہ ایک ہیں نہ والد ایک ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں نے یہ جو ہوا ہے نئی شادی ہوئی، وہ وہاں سے پہلے اس کی بیوی کو طلاق دے دی، انتقال ہو گیا جو بھی تھا معاملہ، ادھر سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس کو طلاق ہو گئی، اب عدت گزرنے کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو رہا ہے اور دونوں کے بچے الگ الگ پیرے سے موجود ہیں، اس کا اس شوہر سے موجود ہے، اس کا اس بیوی سے موجود ہے، تو لہذا یوں جو بچے ہیں ان کے ماں باپ دونوں جدا ہیں. ہاں اب کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب چونکہ اب جو بچہ پیدا ہوگا لڑکا ہو یا لڑکی ہو یہ اس لڑکی کے لیے بھائی ہو جائے گا, اس لڑکے کے لیے بھائی ہو جائے گا,
ایک تو ہے نا.
جی بالکل, اس لیے پھر ان کا نکاح نہیں ہو سکے گا, لیکن یہ جو صورتحال پوچھ رہے ہیں یہ نکاح ہو جائے گا,
یہ نکاح ہو جائے گا. اچھا یہ جو رشتے ہیں بعض اوقات, ٹھیک ہے یہ تو نکاح پوچھا, بعض اوقات تو نکاح کیا ہی نہیں, صحیح وہ پیچھے سے کوئی بیٹی لے کر آئے ہیں, ان کی یہ اولادیں جوان ہوتی ہیں, تو اس میں پھر ظاہر ہے جہاں نکاح ہو رہا ہے تو نکاح نہیں ہو رہا تو پردہ بھی وہاں آئے گا,
بلائے گا بالکل,
یہ شریعہ کام آتا ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو وہی ہیں شوہر ہیں جو مطلب والدہ کے اب شوہر بنے ہوئے ہیں یا ستیلے باپ ہیں, ان کی اولادیں ہیں تو وہ ہمارے لیے بہن بھائی ہیں.
بالکل نہیں, اس میں جو رشتہ ہے وہ اس کے اندر پردہ آئے گا,
پردہ آئے گا. اگر نکاح نہیں کریں گے تو پردہ تو ہے نا, یہ
پردہ آئے گا.
اور نکاح کی رخصت ہی تبھی ہے کہ یہاں پردہ ہے.
بالکل
یہاں پردہ ہے, اگر پردہ نہ ہوتا محارم کا رشتہ ہوتا تو پھر نکاح نہیں ہوتا,
نہ ہو سکتا
اور وہ نہیں. لیے ناظرین کرام اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں, ان کی رہنمائی لینی بھی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. اور کئی مرتبہ آپس میں خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ نہیں اب یوں ہو گیا اب یوں ہو گیا. کچھ چچا بھتیجے کا بھی رشتہ ایسے ہی بنا لیتے ہیں نا کہ اب یہ والد والد کے اعتبار سے وہ بھتیجی لگ رہی ہے, والد کے اعتبار سے ان کے اعتبار سے نہیں لگ رہی.
جی
تو وہاں بھی کچھ کبھی پھپھو بنا لیتے ہیں یا کچھ اور کا رشتہ بنا لیتے ہیں.
مثال کے طور پہ والد کے جو ہے وہ چچا زاد بھائی کی پوتی ہے,
جی جی,
تو اب یہ اس کا رشتے میں چچا لگتا ہے. یا مثال کے طور پر اس کے کزن کی بیٹی ہے,
جی جی,
اس کے والد کے بھائی کی
بیٹی
پوتی ہے مثال کے طور پر,
جی جی,
تو اب اس کا نکاح اس سے ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہہ کر کے رشتے میں اس کا چچا لگتا ہے. لیکن دیکھیں تو صحیح کتنا کائنات کا مبارک رشتہ کیسا تھا, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ,
آہا سبحان اللہ,
ان کا رشتہ ہوا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حالانکہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے.
یعنی اس طور پہ دیکھے تو وہ جو آج لوگ کہتے تو وہ بھتیجی کی طرف یعنی
کہتے نا, لیکن چونکہ اس میں حرمت والی کوئی بات ہی نہیں.
صحیح صحیح,
تو کائنات کا یہ مبارک رشتہ ہوا, یہ بتاتا ہے کہ اس طریقے سے نکاح, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر.
تو بہرحال اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں بعض چیزیں ہم اپنے طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ منع ہے, حالانکہ وہ منع نہیں ہوتا, اور بعض سمجھ رہے ہوتے ہیں اجازت ہے تو وہاں اجازت نہیں ہوتی. جو بھی معاملہ ہو علماء کے سامنے پیش کیا جائے, دارالعلوم اہل سنت سے رہنمائی لیں, مفتین اسلام سے رہنمائی آپ ضرور اس حوالے سے لیں گے تو ان شاء اللہ علم میں بھی اضافہ ہوگا اور معاملات بھی صحیح طریقے سے آپ اس کو ڈیل کر پائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو شریعت و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں, حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.